أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإن من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق الله العلي العظيم
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله تعالى في مقام آخر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کی زندگی کے مختلف مراحل ہیں، کبھی بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عورت اپنی زندگی میں چار مراحل سے گزرتی ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ یہ بیٹی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، پھر بیوی بنتی ہے، پھر ماں بنتی ہے. اسی لحاظ سے اس کو گھر میں محبتیں بھی ملتی ہیں. ہر عورت کو اپنی زندگی میں چار طرح کی محبتیں ملتی ہیں. پہلی محبت اسے بیٹی ہونے کے ناطے ملتی ہے. ماں باپ اور بیٹی کے درمیان محبت ایک فطری چیز ہے. اسی وجہ سے ماں باپ اپنی بیٹی کے بارے میں ہمیشہ نیک تمنائیں رکھتے ہیں، اس کی تربیت کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اس کے اچھے رشتے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور جب کوئی مناسب پرپوزل ہو جائے تو اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں، مگر رخصت کرتے ہوئے وہ سر سے بوجھ نہیں اتار رہے ہوتے، بلکہ اپنے جگر گوشے کو جدا کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے ہم نے دیکھا کہ بچی کی رخصتی کے وقت ماں بھی رو رہی ہوتی ہے، باپ بھی رو رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ تو اپنے فرض سے سبکدوش ہو رہے ہیں، مگر ان کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے ہم نے جس بیٹی کو اتنی محبتوں سے پالا، اتنی چاہتوں سے پروان چڑھایا، اب نہیں معلوم کہ آگے جا کر اس بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اسے قدردانوں کا ساتھ ملے گا یا بے قدروں کا ساتھ ملے گا، اس کے نصیب کیسے ہوں گے. تو یہ دل میں ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ رو رہے ہوتے ہیں، دل میں نیک تمنائیں ہوتی ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی بیٹی کو اپنے مالک اپنے رب کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں. باپ بیٹی کے درمیان محبتوں کا ہونا ایک فطری چیز ہے. اس کا ثبوت ہمیں حدیث پاک سے بھی ملتا ہے. چنانچہ مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ اللہ رب العزت کے محبوب جا رہے تھے، کچھ کافر نوجوانوں نے دیکھا تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو گھیرے میں لے لیا، کہنے لگے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، باپ دادا کے دین پر اعتراض کرتے ہیں، نیا دین لے کر آ گئے ہیں. یہ کہہ کر انہوں نے بدتمیزی شروع کر دی. کسی نے جبہ مبارک کھینچا، کسی نے امامہ مبارک کھینچا، غرض ایسا عجیب بےہودگی کا سلسلہ انہوں نے دکھایا کہ الامان والحفیظ. حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کی ان کمینوں میں سے ایک کمینے نے نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر تھوک دیا، کسی نے مٹی اٹھا کر چہرے انور پر ڈالی. جب وہ اس طوفان بدتمیزی کو خوب برپا کر کے خوش ہو گئے تو کہنے لگے کہ اچھا، آئندہ ہمارے معبودوں کو برا کہا تو پھر نمٹیں گے، دیکھیں گے. یہ کہہ کر وہ تو دفع ہو گئے. آپ کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو کسی نے بتایا، لڑکپن کی عمر تھی، چنانچہ وہ پانی کا ایک پیالہ لے کر اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئی. جب آپ کی کیفیت دیکھی تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. نبی علیہ السلام نے اس پانی کو لے کر اپنے چہرے انور کو دھویا اور پھر فرمایا، بیٹی رو نہیں، جو پیغام تیرا والد لے کر آیا ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچ کر رہے گا. یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی بڑی غمخار تھیں. انہوں نے بیٹی ہونے کے ناطے بہت ساتھ دیا، یہاں تک کہ دین کی خاطر جتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی تکلیفیں میری اولاد میں سے کسی نے برداشت نہیں کی. ان کی شادی اپنے کزن کے ساتھ ہوئی تھی، ابو العاص ان کا نام تھا. ابو العاص کو لوگوں نے بہت سمجھایا کہ دیکھو، ان کے والد تو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، تم اس لڑکی کو طلاق دے دو، تم مکہ مکرمہ کے خاندانوں میں سے کوئی لڑکی جو حسن و جمال کی وجہ سے تمہیں اچھی لگتی ہو، ہم وہ تمہارے نکاح میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر ابو العاص کو زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ محبتیں دی تھیں، وہ وفا دکھائی تھی کہ ان کی طبیعت کسی اور طرف مائل ہی نہیں ہوتی تھی. انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ تم لوگوں نے سارے شہر کی خوبصورت لڑکیاں میرے سامنے پیش کر دیں، مگر جو تعلق مجھے زینب کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں. چونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے شروع میں، تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے اجازت مانگی کہ اگر اجازت ہو تو آپ مجھے مدینہ جانے کی اجازت دے دیں. انہوں نے اجازت دے دی. جب یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ سے نکلیں تو کفار کو پتہ چل گیا. انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو اور بخیریت مکہ سے چلی جائے؟ چنانچہ وہ پیچھے سے آئے اور انہوں نے ان کی سواری پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے یہ اونٹنی کے اوپر سے نیچے آ گری. حمل کی حالت تھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ حمل بھی گر گیا اور اس قدر تکلیف ہوئی. بقیہ پورا سفر مکہ سے مدینہ کا انہوں نے اس حالت میں کیا. عورتیں اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ جب مس کیریج کنڈیشن ہوتی ہے تو کتنی تکلیف عورت کو ہوتی ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، اس کے لیے تو اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے. کہ جائے کہ اس حالت میں مکہ مکرمہ سے مدینہ کا سفر کرنا پڑا. پھر ریڑھ کی ہڈی میں ایسا زخم آیا کہ ساری عمر ان کو درد ہوتی رہی، کیونکہ اونٹ کی پشت سے اتنی اونچائی سے نیچے گری تھی. نبی علیہ السلام ان کی تکلیفوں کو دیکھتے تو بسا اوقات رو پڑتے، فرماتے میری اس بیٹی نے دین کی خاطر بہت تکلیفیں اٹھائیں. جنگ بدر میں ان کے خاوند کفار کی طرف سے آئے تو گرفتار ہو گئے. اب جب صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ ان کافروں سے فدیہ لے لیا جائے اور ان کو آزاد کر دیا جائے، تو مختلف لوگوں کے رشتہ داروں نے ان کی طرف سے فدیہ کی رقم بھیجی. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو ان کے پاس ایک ہار تھا، ایک لاکٹ تھا، اور وہ لاکٹ نبی علیہ السلام نے اپنی شادی کے وقت خدیجت الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو پیش کیا تھا. جب زینب رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تو والدہ نے وہی لاکٹ ان کو شادی کے خوشی میں پیش کیا تو ان کے پاس تھا تو انہوں نے وہی لاکٹ نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا اے اللہ کے نبی یہ میرا ہار قبول کر لیجئے اور میرے خاوند کو آزاد کر دیجئے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی نظر اس ہار پر پڑی تو آپ نے اسے پہچان لیا کہ یہ میری بیٹی کو ہار شادی کی خوشی کے موقع پہ ملا تھا اور آج یہ اس کو اپنے خاوند کی آزادی کے لیے دے رہی ہے تو بیٹی کی محبت ایسی غالب آئی نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں سے آنسو آگئے جب صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کو روتے دیکھا تو پوچھا اے اللہ کے نبی کیا معاملہ ہوا تو نبی علیہ السلام نے بات بتائی صحابہ نے مشورہ دیا اے اللہ کے محبوب ان کو ہار بھی واپس کر دیا جائے اور ان کے خاوند کو بھی آزاد کر دیا جائے چنانچہ یہ ایسا عمل تھا جو ابو العاص کے دل کے اوپر بہت اثر کر گیا چنانچہ وہ واپس گئے اور کچھ عرصے کے بعد اللہ نے ان کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی تو اس سے اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام کے دل میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی کتنی محبت تھی چنانچہ ان کی بیٹی تھی امامہ بنت العاص ایک مرتبہ نبی علیہ السلام امامت کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو وہ آپ کے کندھے پر سوار تھی نواسی سے اتنا پیار تھا نبی علیہ السلام کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی امامت کروائی اور وہ آپ کے کندھے پر سوار رہیں جب آپ رکوع اور سجدے میں جاتے تو ان کو اتار کر قریب کھڑا کر دیتے پھر رکوع اور سجدہ کر لیتے جب قیام میں اٹھنے لگتے تو وہ بچی پھر کندھے پہ سوار ہو جاتی اللہ تعالیٰ کے محبوب نے نماز کی امامت اس حالت میں کروائی کہ امامہ آپ کے کندھے پر سوار تھی اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے محبوب کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت تھی کہ اس کی بیٹی بھی آپ کی آنکھوں کا تارا تھی نبی علیہ السلام کو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سے بہت محبت تھی چنانچہ وہ جب بھی آتی تھی تو نبی علیہ السلام مرحبا کہہ کر ان کا استقبال فرماتے تھے ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے فرمایا کرتے تھے فاطمہ بدعت منی فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ آئیں اور انہوں نے اپنی چادر کے کونے میں آدھی روٹی باندھی ہوئی تھی وہ نکال کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی ابا جان آپ یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کر لیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ آٹا لائے تھے میں نے ان کی روٹیاں بنائی سب کے حصے میں ایک ایک روٹی آئی جب میں اپنی حصے کی روٹی کھانے لگی تو میرے دل میں خیال آیا فاطمہ تم خود تو کھانا کھا رہی ہو پتہ نہیں تمہارے ابا حضور کو کھانے کو کچھ ملا یا نہیں تو ابا حضور میں نے آدھی روٹی بچائی اور آپ کے لیے تحفہ لائی ہوں سبحان اللہ ایسی بیٹیاں اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے وہ آدھی روٹی کا تحفہ قبول کیا ٹکڑا لے کر اپنے مبارک منہ میں ڈالا اور ارشاد فرمایا فاطمہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے آج 3 دن گزر گئے کوئی روٹی کا ٹکڑا تیرے والد کے منہ میں نہیں گیا تو بیٹی کو باپ سے محبت دیکھیے کہ کھانا کھاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ معلوم نہیں ان کے پاس کچھ ہے یا نہیں تو بیٹی کو باپ سے محبت ہوتی ہے باپ کو بیٹی سے محبت ہوتی ہے یہ ایک فطری اور سچی محبت ہے شریعت کہتی ہے کہ اگر اس محبت کی وجہ سے بیٹی اپنی زندگی کے کام ماں باپ سے نکلوا سکتی ہے اپنی تمنائیں ماں باپ سے پوری کروا سکتی ہے تو پھر یہ اس محبت کے تعلق کو دین کے لیے استعمال کیوں نہیں کر سکتی اس کو چاہیے
کہ یہ اس تعلق کو استعمال کرتے ہوئے دین کی طرف متوجہ کرے، ماں باپ کو بھی قریب کرے تاکہ وہ دیندار بن جائیں. ارشاد باری تعالی ہے، یا ایو الذین آمنو، اے ایمان والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کلکم راعین، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر بندہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. چنانچہ مفسرین نے لکھا، والمرأة راعية على اهل بيت زوجها، عورت بھی اپنے خاوند کے گھر کے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان پر راعیہ ہوتی ہے، ذمہ دار ہوتی ہے. وہی مسئولۃ عنہم، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو گویا قیامت کے دن بندے سے دو سوال ہوں گے، ایک تو خود کتنا دین پر عمل کیا، اور دوسرا اپنے قریب کے لوگوں میں کتنا دین کا کام کیا. چنانچہ عورت سے پوچھا جائے گا، اس نے اپنے بچوں کو دین کی طرف کتنا بلایا، اپنے خاوند کو کتنا بلایا، اپنے محرم مردوں کو گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے اس نے کتنا دین کی طرف متوجہ کیا، گھر کی عورتوں کو اس نے کتنا دین کی طرف متوجہ کیا. تو یہ بھی ذمہ داری ہے، خود نیکی کر لیں گے مگر گھر کے دوسرے لوگوں کو دین کی طرف متوجہ نہیں کریں گے تو پوچھا جائے گا. اسی لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک عورت ہوگی جہنم میں ڈالی جائے گی، کہے گی، اللہ، میرے محرم مردوں نے تو مجھے دین کی طرف بلایا ہی نہیں تھا. چنانچہ اس کے کہنے پر اس کے بیٹے کو، اس کے خاوند کو، اس کے بھائی کو اور اس کے باپ کو بھی اس کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو جس طرح مردوں کی ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے. تو ہر عورت کو چاہیے وہ اب خود بھی نیکی کرے اور اپنے گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے اپنے محرم مردوں کو، اپنے بچوں کو اور دوسری عورتوں کو دین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوشش کرے. تو اگر بیٹی ہونے کے ناتے یہ ماں باپ سے اپنی تمنائیں منوا لیتی ہے تو پھر ان کو دین کی طرف کیوں نہیں کر سکتی؟ پہلے وقت کی بیٹیاں اپنے ماں باپ کے ساتھ دین کا کام کیا کرتی تھی. چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی دو بیٹیاں تھیں اور دونوں حدیث کی بڑی عالمہ تھیں. جب آپ مسجد نبوی میں درس دینے بیٹھتے تو پردے کے پیچھے وہ بھی بیٹھی ہوتی، اور جب مرد لوگ حدیث کی قراءت کرتے تھے اور کسی کے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوتی تو وہ دونوں بچیاں لکڑی کے اوپر لکڑی مار کر آواز پیدا کرتی. امام مالک رحمت اللہ علیہ کو پتہ چل جاتا کہ پڑھنے میں کہیں غلطی ہے، آپ اس غلطی کی نشاندہی کر دیتے. تو دیکھیے، انہوں نے اتنا تو دین کا علم حاصل کیا کہ اس وقت کے بڑے بڑے علماء کی حدیث کی قراءت کے اندر غلطیاں نکال دیا کرتی تھیں. تو بیٹیوں کو چاہیے وہ خود بھی دیندار بنے اور اپنے ماں باپ کے دین کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ بنے. دوسری محبت عورت کو اپنی زندگی میں بہن کی حیثیت سے ملتی ہے. چنانچہ یہ بھی ایک فطری اور سچی محبت ہے. بہن کو دوسری بہنوں سے پیار ہوتا ہے، بھائیوں سے پیار ہوتا ہے. چنانچہ ہم نے دیکھا عورت اپنے گھر میں بہت خوشیوں بھری زندگی گزار رہی ہے، خاوند بھی محبت دینے والا، گھر بھی بڑا ہے، رزق بھی کھلا ہے، اپنی من پسند کی اللہ نے اولاد بھی عطا فرما دی. لیکن اگر اس عورت کو اطلاع مل جائے تمہارے بھائی کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ہاسپٹل میں داخل ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس جوان بچی کا دل مغموم ہو جائے گا، اداس ہو جائے گا، میرے بھائی کو ہارٹ اٹیک ہوا، مصلی پہ بیٹھی دعائیں مانگے گی، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرے گی، لوگوں کو دعاؤں کے لیے پیغام دے گی، راتوں کو جاگ کر اللہ کے سامنے روئے گی. اب یہ سینکڑوں میل دور بیٹھی ہے، جا تو نہیں سکتی مگر اس کا دل تڑپ رہا ہے، اسے کھانا اچھا نہیں لگتا، اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی. خاوند اس سے پوچھے تمہیں اس گھر میں کس چیز کی کمی ہے، یہ کہے گی کسی چیز کی نہیں، لیکن جب تک میرے بھائی کو شفا نہیں ہو جاتی پتہ نہیں مجھے چین نہیں سکون نہیں. یہ وہ فطری محبت ہے جو بہنوں کے دل میں بھائی کے بارے میں اللہ نے پیدا کر دی اور بھائی کے دل میں اللہ نے بہنوں کے بارے میں پیدا کر دی. تو یہ بھی ایک فطری تعلق ہوتا ہے. چنانچہ اس کا ثبوت ہمیں حدیث پاک سے بھی ملتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے, آپ کے صحابہ نے حوازن قبیلے کے لوگوں کے ساتھ جہاد کیا اور ان میں سے کچھ مرد عورتیں گرفتار کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی. ایک عورت کہنے لگی میں تمہارے صاحب سے خود بات کرنا چاہتی ہوں, چنانچہ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور نبی علیہ السلام کو فرمانے لگی کہ میں تمہاری بہن ہوں. نبی علیہ السلام نے حیران ہو کر دیکھا, وہ کہنے لگی کہ میرا نام شیما ہے اور میں حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہوں اور آپ کی رضائی بہن ہوں, اور جس وقت آپ چھوٹے تھے میں آپ کو گود میں کھلایا کرتی تھی, میں آپ کو لے کر باہر جاتی تھی, لوریاں لیا کرتی تھی, آپ کے جسم کے فلاں جگہ پر ایک چھوٹا سا زخم کا نشان بھی تھا. چنانچہ نبی علیہ السلام نے جب اس جگہ کو دیکھا تو نشان نظر آیا. حدیث پاک میں آتا ہے اس نشان کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے کہ آپ نے پہچانا کہ یہ میری بہن ہے. چنانچہ آپ نے اٹھ کر اپنی چادر بچھائی, فرمایا شیما تم میری اس چادر کے اوپر بیٹھو. آپ نے اپنی بہن کو چادر پر بٹھایا اور پھر اس سے کچھ باتیں پوچھ کر فرمایا اب تمہارے سامنے دو صورتیں ہیں, اگر تم میرے پاس رہنا چاہو میں تمہاری ہر ضرورت کا ذمہ دار بنوں گا, کفالت کروں گا, اور اگر تم واپس جانا چاہو تو میں تمہیں روکوں گا نہیں. انہوں نے کہا کہ میری رشتہ داریاں ہیں, بچے ہیں, میں وہیں جانا پسند کروں گی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت شیما کو تین غلام بھی دیے, ایک لونڈی بھی دی اور ایک بکریوں کا ریوڑ بھی دیا, اور صحابہ کو کہا کہ ان کو واپس جا کر اپنے گھر پہنچا کے آؤ. پتہ چلتا ہے بہن اور بھائی کے دل میں کیا محبتیں ہوتی ہیں. چنانچہ اسی طرح کی محبتیں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں. شریعت کہتی ہے اس محبت کو استعمال کر کے اگر بہن اپنے بھائی سے دنیا کے کام نکلواتی ہے تو اس کو دین کی طرف متوجہ کیوں نہیں کرتی. چنانچہ پہلے وقت کی عورتیں اپنے بھائیوں کو بھی دین کی طرف متوجہ کرتی رہتی تھی. آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کے جو ہے شہید کرنے کی نیت سے چل پڑے, راستے میں کسی صحابی نے دیکھا, اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا ان کو شہید کرنے جا رہا ہوں, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بنسری, قصہ ہی ختم ہو جائے گا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, تمہارے بہن اور تمہارے بہنوئی تو اسلام لا چکے. یہ سن کر اتنا غصہ آیا کہ میری اطلاع کے بغیر, اجازت کے بغیر اتنا بڑا قدم انہوں نے کیسے اٹھایا. چنانچہ یہ اپنی بہن کے گھر آ گئے, دستک دی, بہن نے پہچان لیا کہ عمر ابن خطاب آئے ہیں. ایک صحابی ان کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے, وہ تو چھپ گئے. بہنوئی نے دروازہ کھولا, انہوں نے پوچھا میں نے سنا تم مسلمان ہو گئے ہو, تو بہنوئی نے جواب دیا عمر اگر اسلام میں حقانیت ہے, سچائی ہے, تو پھر سچ کو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے. یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گئے, اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا. اس کو بچانے کے لیے بہن درمیان میں آئی تو انہوں نے اپنی بہن کے رخسار پہ بھی زوردار تھپڑ لگایا, وہ نیچے گری, اس کے منہ میں سے خون آ گیا, آنکھوں میں سے آنسو بھر آئے. وہ اٹھ کر کہنے لگی عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے, تو میرے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتا. یہ ایسے الفاظ تھے عمر بن خطاب نانو کے دل پر بجلی بن کر گرے, موم ہو گئے. کہنے لگے فاطمہ بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ فاطمہ کہنے لگی عمر تم مشرک ہو, نجاست ہے تمہارے ساتھ, جب تک غسل نہیں کرو گے اس پاک کلام کو ہاتھ نہیں لگا سکو گے. چنانچہ غسل کیا اور پھر وہ پاک کلام پڑھا. جب سورہ طہٰ کے پہلے دو رکوع پڑھ کر دیکھے, پڑھ کر سنے اور پہنچے انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, کہنے لگے اچھا مجھے بھی تم کلمہ پڑھا دو. جب یہ بات کہی تو اس وقت وہ صحابی جو چھپے ہوئے تھے وہ بھی باہر آئے اور انہوں نے اللہ اکبر کے الفاظ کہے. فرمانے لگے عمر تمہیں مبارک ہو، میں نے اپنے محبوب کو دیکھا، دعا مانگ رہے تھے، اللہ یا تو عمر ابن خطاب کو ایمان کی دولت عطا فرما یا عمر ابن حشام کو ایمان کی دولت عطا فرما، تمہارے بارے میں میرے آقا کی دعا قبول ہو گئی. چنانچہ عمر آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے اللہ نے پھر اسلام کو شان و شوکت عطا فرمائی. تو دیکھیے اسلام کے اتنے بڑے جرنیل اپنی بہن کی وجہ سے مسلمان ہوئے، کتنی آفرین ہے اس فاطمہ بنت خطاب کی استقامت پر کہ جس کی وجہ سے بھائی نے بھی اسلام قبول کر لیا. تو اس طرح پہلے وقتوں میں بہنیں بھائیوں کے دین پہ آنے کا ذریعہ بن جاتی تھیں. چنانچہ ایک دفعہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے اور انہوں نے آ کر کھانا کھایا، ظہر کا وقت ہو گیا تو انہوں نے اٹھ کر وضو کیا، وضو کرنے میں ان کی ایڑی کا تھوڑا سا حصہ خشک رہ گیا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً نشاندہی کی، اے بھائی میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ وضو میں اگر جسم کے اعضاء خشک رہ جائیں تو ان کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. بہن کی بات سن کر انہوں نے پھر وضو کی تجدید کی، یا اس حصے کو انہوں نے دھو لیا کہ جس کو دھونا ضروری تھا. تو دیکھیے بہنیں اپنے بھائیوں کو کتنے اچھے انداز سے دین کی باتیں بتایا کرتی تھیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، علم میں بڑے اعلی مقام رکھنے والے تھے، رئیس المحدثین امام المحدثین کہلایا کرتے تھے. جب ان کی بیوی کی وفات ہوئی انہوں نے دل میں سوچا اب میں مزید نکاح نہیں کروں گا، اپنی زندگی تعلیم و تعلم کے اندر گزار دوں گا. ان کی بہن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین بھی تھی ان کو پتہ چلا تو انہوں نے ایک موقع پر ان کو بلا بھیجا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے دین کی نیت سے اور اس کو اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے اور وہ اولاد کی دینی تربیت کرے حتیٰ کہ اولاد دین پر آئے تو وہ اولاد اپنی پوری زندگی میں جتنے سانس لیتی ہے اتنی نیکیاں اللہ ان کے نام اعمال میں لکھوا دیتے ہیں. اے بھائی تمہاری عمر زیادہ بڑھاپے کی نہیں ہوئی، تم اس صدقہ جاریہ سے کیوں محروم ہوتے ہو؟ بہن نے اتنے پیار اور اچھے انداز سے بات سمجھائی. عبداللہ ابن عمر لانو نے پھر نکاح دوبارہ کر کے ازدواجی زندگی شروع کر دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کی عورتیں اپنے بھائیوں کو بھی دین کی طرف متوجہ کرتی رہتی تھیں، اس لیے وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتی تھیں. شریعت بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس تعلق اور محبت کو انسان دین کے لیے استعمال کرے، اور گھر کے محرم مردوں کو، بہن اپنے بھائیوں کو، بیٹی اپنے باپ کو دین کی طرف متوجہ کرے. تیسری محبت ہر عورت کو زندگی میں ایک بیوی کی حیثیت سے ملتی ہے. شادی شدہ عورتیں اس تعلق کو اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ کس طرح میاں کو بیوی سے پیار ہوتا ہے اور بیوی کے دل میں خاوند کی محبت ہوتی ہے. اس محبت کو الفاظ میں تو بیان کرنا بھی مشکل ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے جسم دو ہوتے ہیں، جان ایک ہوا کرتی ہے. واقعی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان وہ پیار رکھ دیا، وہ محبتیں رکھ دی کہ اس کو الفاظ میں تو بیان کر ہی نہیں پاتے. اس محبت کو بھی دین کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اگر بیوی اپنی دنیا کی خواہشات کی تکمیل کرواتی ہے، مجھے ایسا گھر بنا دیجئے، ایسے کپڑے لا دیجئے، مجھے ایسا فرنیچر چاہیے، مجھے فلاں جگہ لے کے جائیے، اور خاوند اس کی ہر بات کو مان لیتا ہے، تو پھر یہ عورت اپنے خاوند کو دین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوشش کیوں نہیں کر سکتی؟ دیکھیے میاں بیوی کے درمیان یہ محبت کا ہونا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ فرعون اتنا ظالم تھا، اتنا باغی تاغی تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کو قتل کروایا، ایک دو کو نہیں، سو کو نہیں، ہزار کو نہیں، معلوم نہیں ہزاروں بچوں کو ذبح کروایا. اتنا پتھر دل، اتنا ظالم انسان،
کہ جب معصوم بچوں کو چھری سے ذبح کروا دیتا تھا اس کے دل میں تو ہمدردی کی رتی بھی نہیں ہوگی، ہمدردی کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، ایسا بے رحم قسم کا شخص ہے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہے۔ لوگوں نے آ کر بتایا کہ ایک بکسا ہے جو دریا میں تیرتا ہوا آ رہا ہے، کہنے لگا اسے پیش کرو۔ جب وہ بکس لایا گیا، کھولا گیا تو اس میں ایک بچہ تھا۔ بیوی نے دیکھا، ان کی بیوی کا نام آفیہ بنت مزاحم تھا۔ جب وہ نے دیکھا تو اس کو چہرے پر ایسا نور نظر آیا، اتنا خوبصورت وہ بچہ تھا، دلکش وہ بچہ تھا، شکل اتنی من موہنی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، میں نے آپ کے چہرے پر محبت کی تجلی ڈال دی تھی۔ جب ان اس خاتون نے دیکھا تو وہ تو گرویدہ ہو گئی، محبت کرنے لگ گئی، اور اپنے خاوند سے کہتی ہے لا تقتلوہ، تم نے اسے قتل نہیں کرنا، عسى ان ينفعنا وان يتخذه ولدا، یا تو ہم اس سے فائدہ لیں گے یا اسے اپنا بیٹا بنائیں گے۔ اب ذرا سوچئے، ہزاروں معصوم بچوں کو ذبح کرنے والا شخص، اس کو جب بیوی کہہ دیتی ہے لا تقتلوہ، تم نے اسے قتل نہیں کرنا، چنانچہ وہ قتل کا ارادہ ترک کر دیتا ہے، تو معلوم ہوا کہ بیویوں کی محبتیں ایسے ظالم خاوندوں کے دلوں میں بھی ہوا کرتی ہیں، اور اگر رحم دل اور نیک خاوند ہو پھر تو یہ محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے تو بیوی کو ہوم گورنمنٹ کہا جاتا ہے، ہوم سیکٹری کہا جاتا ہے، کہ وہ اپنی خدمت، اپنی وفا کے ذریعے سے اپنے خاوند کے دل کو جیت لیتی ہے۔ خاوند اپنے مرتبہ کی وجہ سے اپنی بیوی کے اوپر حکومت کرتا ہے، اور بیوی اپنی محبت اور وفا کی وجہ سے اپنے خاوند کے دل پہ حکومت کرتی ہے۔ اس لیے کہا یہ گیا کہ بیوی اگر اس تعلق کی وجہ سے دنیا کی باتیں منوا لیتی ہے تو پھر یہ دین کی بات کیوں نہیں منوا سکتی۔ تو واقعی خاوند کو، عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کی دین کے معاملے میں مددگار بن جائے، اور اس کا تعاون کرنے والی بن جائے، اور اس کو دین کی طرف متوجہ کرنے والی بن جائے۔ چنانچہ اس کے واقعات ہمیں حدیث واقع سے بھی ملتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب پہلی مرتبہ وحی اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خوف تھا، آپ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا، اور ایک نیا معاملہ پیش آیا تھا، چنانچہ گھبراہٹ سی تھی۔ آپ اپنے گھر تشریف لائے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی سمجھدار تھی، اتنی معاملہ فہم تھی، کمبل اڑا دیا اور پوچھا کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ فرمایا خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ جب آپ نے یہ الفاظ کہے، انہوں نے تسلی کے بول بولے، کلا ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم آپ کو اللہ تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں کریں گے، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، نیک کاموں میں دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں۔ جب انہوں نے نبی علیہ السلام کے اچھے اخلاق کا تذکرہ کیا تو محبوب کے دل کو تسلی مل گئی، مگر اسی پر انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ ذرا اور دیکھیے کہ اگلے دن ورقہ بن نوفل ایک عالم کتاب تھے، ان کی خدمت میں آپ کو لے کر گئیں اور ان سے کہا کہ پوچھئے تو صحیح آپ کے بھائی کے بیٹے کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا اے میرے بھائی کے بیٹے تم کیا کہتے ہو؟ نبی علیہ السلام نے پورا واقعہ سنایا، وہ کہنے لگے کہ آپ کو مبارک ہو، ھذہ الناموس الذی، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا، وہ آپ کے اوپر بھی آیا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں اور بھی باتیں کہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی کی، ایک وقت آئے گا آپ کو آپ کے یہ لوگ اس شہر سے نکال دیں گے، ہجرت کرنی پڑے گی۔ نبی علیہ السلام نے بڑے حیران ہو کر پوچھا کیا مجھے نکلنا پڑے گا؟ اوا مخرجیم، تو انہوں نے کہا ہاں، اے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کا مددگار بنتا۔ خیر انہوں نے جو باتیں کی تو نبی علیہ السلام کے دل کو تسلی مل گئی، یہ میرے آقا کی طرف سے، میرے پروردگار کی طرف سے پیغام ہے، اور یہ فرشتہ پیغام بر تھا، اس لیے اللہ رب العزت مجھے ضائع نہیں فرمائیں گے. تو دیکھیے نیک بیوی سگڑ اور دانا بیوی وہ اس طرح اپنے خاوند کے معاملے میں اس کے غم کو دور کرنے کا سبب بن جاتی ہے. یہ اتنی اچھی بیوی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے. ان کا جب شروع شروع میں نکاح ہوا تو یہ بڑی مالدار عورت تھی, قریش کی بڑے مالدار شخصیتوں میں ان کا نام آیا کرتا تھا. ان کے بڑے بڑے جو ہے اونٹوں کے قافلے سامان لے کر تجارت کے لیے آیا جایا کرتے تھے. لوگوں نے باتیں شروع کر دی کہ دیکھیے اتنا غریب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور اتنی امیر عورت نے ان سے شادی کر لی. جب ان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا, اے اللہ کے محبوب میرے پاس جو کچھ مال ہے میں نے آپ کی خدمت میں وہ مال پیش کر دیا, اب آپ کو کوئی غریب کا دانا نہیں دے سکتا. چنانچہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا دیکھو یہ تو کتنے امیر بن گئے اور ان کی بیوی اب کتنی غریب ہو گئی. اندازہ لگائیے بیوی نے اپنے اوپر تانا لے لیا مگر اپنے خاوند کے متعلق بات سننی گوارا نہ کی. اتنا ایثار کوئی دکھا سکتا ہے؟ اتنے ایثار کی کوئی مثالیں قائم کر سکتا ہے؟ اپنا نام اپنا سب کچھ اپنی عزت اپنا مال نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر کے کہا آقا آپ کے بارے میں کوئی بات نہ کر سکے. کوئی غریب کہنا چاہتا ہے وہ خدیجہ کو غریب کہے, آپ امیر ہیں اب میں آپ کے جو ہے وہ خدمت میں حاضر ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کا یہ ایثار بہت پسند آیا. چنانچہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کی بہن آئی, نبی علیہ السلام نے جب ان کی آواز سنی تو بہنوں کی آوازیں ایک ہی جیسی ہوا کرتی ہیں. آپ کو خدیجہ کبریٰ جلانا یاد آ گئی, مبارک آنکھوں سے محبت کی وجہ سے آنسو آ گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا حیران ہو گئی, کہنے لگی اے اللہ کے نبی آپ کو خدیجہ کبریٰ سے اتنی محبت, ان کو تو فوت ہوئے بھی اتنا عرصہ گزر گیا اب بھی آپ ان کو یاد کر کے رو رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آمنت بی اذ کفرن الناس, اس عورت نے اس وقت مجھ پر ایمان لایا جب لوگوں نے میرا انکار کیا. وصدقنی اذ کذبن الناس, اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے میرا انکار کیا, مجھے نبی ماننے انکار کر دیا. وواسطنی, اور اس نے مواسات کا اس وقت مجھے جذبہ دکھایا. بمالہا, اپنے مال کے ذریعے سے. اذ حرمن الناس, جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا. تو گویا ان کے اچھے اخلاق نبی علیہ السلام کو ان کی وفات کے بعد بھی یاد آئے. یاد رکھیے گا عورت کی قربانیاں, عورت کی محبتیں, عورت کی ہمدردیاں خاوند کبھی نہیں بھولا کرتا. فوت بھی ہو جائے اسے تنہائیوں میں وہ یاد آیا کرتی ہیں. نبی علیہ السلام کو دیکھیے اپنی بیوی کی محبتوں بھری باتیں اتنے عرصے بعد بھی یاد رہی اور آپ نے کہا کہ اس نے میرے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا تھا. سبحان اللہ, یہ کتنی اچھی بیوی تھی. اللہ اکبر, جب انہوں نے یہ قربانی کی اللہ کے ہاں قربانی قبول ہو گئی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنا مال بھی اپنے محبوب کے حوالے کر دیا اور خود غریب کہلانے لگی تو اس وقت ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے. تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا یا خدیجہ ھذا جبرائیل, اے خدیجہ یہ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں. یکریو کی سلام, یہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. من ربک, آپ کے رب کی طرف سے. سبحان اللہ, ادھر ابو بکر صدیق نے سب مال پیش کر دیا تھا تو اس وقت بھی جبریل علیہ السلام نے آ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پیش کیے تھے. ادھر خدیجۃ الکبریٰ نے بھی سب مال پیش کر دیا, ان کو بھی جبریل علیہ السلام نے آ کر رب کی طرف سے سلام بھیجے. چنانچہ یہ اس وقت خوش ہو کر کہنے لگی للہ السلام, اللہ تعالیٰ خود بھی سلام ہے. ومنہ السلام, ان کی طرف سے سلامتی ہے. وعلا جبرائیل السلام, اور جبرائیل پر بھی سلام ہو. چنانچہ ان بات کو سن کر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے بشرہا بیت فی الجنہ, اس قربانی پر خدیجہ کو قیامت کے جنت کے اندر ایک گھر کی خوشخبری عطا فرما دیجئے. سبحان اللہ. تو دیکھیے جب انسان اللہ کے لیے قربانیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کتنے قدر دان ہیں, سلام بھیجتے ہیں, جنت میں گھر کی خوشخبریاں دیتے ہیں, یہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدر دانی ہے اپنے بندوں کی. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیے یہ بیوی ہیں, انہوں نے نبی علیہ السلام کا کتنا ساتھ دیا, تو ایک جو ہے کتنی اچھی مثال ان کی زندگی میں بنتی ہے کہ سب کچھ انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا. دوست اگر جان طلبی جان بے تو بخشم, بس جانچ عزیز دست بگو آنچ تو بخشم. اے دوست تو نے اگر جان طلب کی تو میں نے تجھے اپنی جان سپرد کر دی, اور اگر تو اس سے بھی کوئی چیز عزیز جانتا ہے اس کا حکم کر, میں وہ بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ, یہ خدیجۃ الکبریٰ علیہا السلام کی قربانی تھی. چنانچہ موقع کے مطابق یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں مشورہ دیا کرتی تھی. اس لیے ابن حشام نے اپنی کتاب میں لکھا کانت لہو وزیرہ, یہ نبی علیہ السلام کی وزیرہ تھی اور ان کو کاموں میں مشورہ دیتی تھی. یہ بیویاں اچھے مشورے دیتی ہیں تو دیکھیے پھر ان کو بھی عزتیں ملتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے موقع پر تشریف لے گئے, آپ نے اس وقت احرام باندھا عمرہ کرنے کی نیت سے, مگر کفار نے راستے میں آگے جانے سے آپ کو روک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صلح کر لی اور یہ تسلیم کر لیا, ہم اس دفعہ واپس چلے جاتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ تم اس وقت احرام اتار دو, ہم واپس چلیں گے. صحابہ کرام جو اتنے عرصے کے بعد اتنی محبتوں کے ساتھ اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے احرام باندھ چکے تھے, اب ان کو یہ بات سمجھ سے بالا تر تھی کہ ہم اتنا کمزور ہو کر صلح کیوں کر رہے ہیں, کافروں کی شرطیں ماننے کی کیا ضرورت ہے, اللہ نے ہمیں قوت بازو دی ہے, ہم جا رہے ہیں, راستہ اگر کوئی روکے گا ہم ان کے ساتھ نمٹ لیں گے. مرد لوگ مجاہد لوگ ہمیشہ اسی جذبے والے ہوا کرتے ہیں, تو ان کے دل میں یہ خیال تھا, مگر اللہ کے محبوب نے اللہ کے حکم سے صلح کو زیادہ پسند فرما لیا اور اس کو فتح مبین فرما دیا. مگر صحابہ کرام حیران تھے, احرام جو باندھ چکے ہم اس کو کیسے اتاریں, تو نبی علیہ السلام نے فرما بھی دیا احرام اتار دیے جائیں. صحابہ ہکا بکا حیران بیٹھے ہیں, خاموش ہیں, کیا خبر, وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اب ہم کیسے احرام اتاریں. یہ حال دیکھ کر نبی علیہ السلام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھی, آپ نے اپنی اہلیہ کو بتایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ اپنے معاملات میں اپنی بیویوں سے مشورہ بھی کر لیا کرتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام کی یہ بھی سنت ہے, مرد لوگوں کو چاہیے وہ بھی کم از کم اپنے گھر کے معاملات میں اپنی بیوی سے مشورہ ضرور کر لیا کریں, کیوں اس میں بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, اور ان کا تو عمل آپس میں مشورہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ گویا اچھی زندگی گزرتی ہے. مشورہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت ساری پریشانیوں سے بندے کو بچا دیتے ہیں, گھر میں الفتیں محبتیں بڑھ جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوا کرتی. تو دیکھیے اللہ رب العزت کے محبوب نے اپنی اہلیہ کے سامنے جا کر یہ کیفیت بتائی کہ اسماء میں نے کہہ دیا ہے سب کو کہ وہ اپنے جو ہے جانوروں کو ذبح کر دیں اور اپنے احرام اتار دیں, مگر سب حیران ہیں, ان کے تو عقل میں بھی نہیں تھی کہ ہمیں رستے سے واپس جانا پڑے گا, اب کیا کیا جائے. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ عقل مند تھی, انہوں نے کہا اے اللہ کے محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں, آپ خیمے سے باہر تشریف لے جائیے, اپنے جانور کو ذبح کر دیجئے اور اپنے احرام کو اتار دیجئے, جب آپ ایک عمل کریں گے یہ سب آپ کے عاشق صادق ہیں, یہ وہی کریں گے جو آپ کو کرتا ہوا دیکھیں گے. اتنا پیارا مشورہ تھا, اللہ کے محبوب باہر تشریف لائے, آپ نے اپنے جانور کو ذبح کیا, احرام اتارا, عاشقوں نے دیکھا انہوں نے بھی جانور ذبح کر کے احرام اتار دیے. دیکھیے اتنا بڑا مسئلہ اتنی آسانی کے ساتھ حل ہو گیا. تو دیکھیے میاں بیوی کو آپس میں محبتیں بھی ہوتی ہیں، تو بیویوں کو چاہیے کہ اس طرح خامدوں کی ہمدردی کیا کریں، ان کو اچھے مشورے دیا کریں، ان کے ساتھ اخلاص کی زندگی گزارا کریں، ان کی خاطر کوئی بھی قربانی دینی پڑے تو قربانی دینے سے پیچھے نہ ہٹیں، تو پھر خاوند کے دل میں خود بخود بیوی کی محبت آتی ہے. اللہ کے محبوب اپنی بیویوں کے ساتھ بہت محبت کی زندگی گزارتے تھے، چنانچہ اس کے تو بہت سارے واقعات ہیں، اس محفل میں اکیلے تو بیان ہو نہیں سکتے. بتانا صرف اتنا مقصود تھا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے نے دیکھو کیسا اچھا کام کر دکھایا. تو بیویاں جب خلوص کا مظاہرہ کرتی ہیں تو خامدوں کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتی ہیں. چنانچہ دوسری مثال نبی علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. ان کو ان کے خاوند جو ہے نے اتنی محبت دی کہ اگر وہ جو ہے ہجرت کے لیے بھی تیار ہو گئی تو خاوند نے بات کو مان لیا. پیچھے قریش مکہ نے پوری کوشش کی کہ ان کا نکاح کسی اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جائے. اب ذرا آپ غور تو کیجئے، کسی مرد کو آ کر اگر یوں کہا جائے اس پورے شہر میں تمہیں جو لڑکی زیادہ خوبصورت لگے، پسند آئے، ہم اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیں گے، تو مرد کے دل میں تو میلان پیدا ہو ہی جاتا ہے، اتنی اچھی خوبصورت بیوی مل جائے گی. مگر نہیں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفا سے، اپنی خدمت سے، اپنی محبتوں سے خاوند کے دل پہ ایسی چھاپ لگا دی تھی، محبت کی وہ حرارت ان کو دے دی تھی، اب انہیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تھی. اگر کہ اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا مگر صاف کہہ دیا میں ان کو طلاق ہرگز نہیں دے سکتا. یوں سمجھیے، گویا یوں کہہ دیا میری زندگی تو ان کے بغیر ادھوری ہے. تو نیک بیویاں یوں اپنی نیکی کی وجہ سے اپنے خامدوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتی ہیں. تو بیویاں جہاں دین کے، جہاں دنیا کے معاملے میں خامن کی مددگار بنے، دین کے معاملے میں کیوں نہ بنے. اس لیے ہم اگر تاریخ اسلام کو پڑھتے ہیں تو کتنی صحابیات ہیں جنہوں نے اپنے خامدوں کو دین کی طرف دعوت دی اور بالآخر ان کے دین قبول کرنے کا ذریعہ بن گئیں. چنانچہ ایک صحابیہ، ان کا نام ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیوی ہیں، اور یہ اکرمہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہر وقت سازشیں کرنے میں مصروف رہتے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کی مخالفت میں کوئی کمی نہ چھوڑی. چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو اگلے دن ام حکیم نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، آپ میرے خاوند کو جان کی امان دے دیجئے تو وہ آپ کی خدمت میں آئیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اسلام قبول کر لے تو اس کی جان کو امان دے دی جاتی ہے. چنانچہ یہ خوشی کا پیغام سن کر یہ اپنے خاوند کو تلاش کرنے نکلی. دور کا سفر کرنا پڑا، ایک جگہ خاوند کشتی پہ بیٹھ کے دریا عبور کر کے دوسری جگہ جانے کے لیے چل پڑا تھا. انہوں نے بھی ایک کشتی کرائے پر لی، ملاح کو کہا کہ تیزی سے چلاؤ دریا کے درمیان، اپنی کشتی کو ان کی کشتی کے برابر میں لائیں اور اپنے میاں کو کہا کہاں جاتے ہو، آؤ تم بھی کلمہ پڑھ لو، میں تمہاری جان کی امان لے چکی، ہم جا کر واپس زندگی گزارتے ہیں. اسلام حق کا حق ہے اور سچ ہے، اور سچ کو قبول کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اتنی پیار کی باتیں انہوں نے کی، ان کے خاوند کا دل نرم ہو گیا، کہنے لگا اچھا چلتے ہیں. چنانچہ اپنے خاوند کو لے کر واپس آئیں. کتابوں میں لکھا ہے راستے میں ان کو رات آ گئی، میاں بیوی دونوں ایک ویرانے کی جگہ پر رات گزارے. اب تنہائی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، میاں بیوی اکیلے بھی ہیں. ان کے خاوند کو ان سے علیحدہ ہوئے کئی دن گزر گئے تھے، تو خاوند کے دل میں یہ چاہت ہوئی کہ بیوی سے اکٹھا ہوں، ان کے ساتھ ملاپ کریں، مگر انہوں نے محبت سے اپنے خاوند کو روک دیا. فرمانے لگی دیکھو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہوں، آپ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، میں کل بھی آپ کی تھی اور آئندہ بھی آپ ہی کی ہوں، مگر آپ کلمہ پڑھنے تک انتظار کر لو. اتنے پیار سے بات سمجھائی کہ خامن نے اپنے جذبات پہ کنٹرول کر لیا اور بالآخر آخر اگلے دن جب انہوں نے کلمہ پڑھا اس کے بعد انہوں نے میاں بیوی والا تعلق اختیار کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بیویاں دین کا کتنا خیال کرنے والی تھیں، باوجود سب کچھ تنہائی موجود ہے، موقع موجود ہے، مگر انہوں نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو اور بالآخر خامن کے مسلمان ہونے کا ذریعہ بن گئیں، اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسلام کے بہت بڑے جرنیل بنے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر پھر بڑی بڑی فتوحات کروائیں۔ اسی طرح کے اور بھی واقعات ہیں، چنانچہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، جب ان کے پہلے خاوند فوت ہو گئے تو ان کے رشتہ داروں میں سے ایک آدمی تھے، جوان العمر تھے، بڑے خوبصورت تھے اور اللہ نے ان کو مال بھی دیا تھا اور معاشرے میں ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان کی عزت بھی بڑی تھی، ان کے دل میں خیال آیا کہ وہ ام سلیم سے نکاح کر لیں، چنانچہ دور کی رشتہ داری بھی تھی، انہوں نے خود پیغام نکاح دیا اور ام سلیم رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لو، آپ بیوہ ہو، میں آپ کو اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ دیکھیں آپ ایک ایسا اچھا رشتے ہیں کہ اگر دنیا کی کسی عورت کی طرف آپ کا رشتہ چلا جائے وہ عورت انکار نہیں کر سکتی، مگر ایک فرق ہے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بن چکی ہوں اور آپ نے ابھی جو ہے کلمہ نہیں پڑھا، آپ کافر ہیں اور مسلمان عورت کافر کے نکاح میں آ نہیں سکتی۔ چنانچہ یہ سن کر وہ چلے گئے، کہنے لگے میں تو اسلام قبول نہیں کرتا۔ کئی مہینے گزر گئے اور کئی مہینوں کے بعد پھر کسی جگہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے پھر کہا کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں، تمہیں میرے پاس آ کر زندگی کی سہولتیں ملیں گی، زندگی کی خوشیاں ملیں گی، محبتیں ملیں گی، میں پسند کی شادی کر رہا ہوں، تمہیں چاہتوں سے بیوی بنا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے وہی بات دہرائی، ابو طلحہ آپ اتنے اچھا رشتہ ہو، دنیا کی کسی عورت کی طرف یہ رشتہ چلا جائے، پرپوزل چلی جائے، وہ انکار کر نہیں سکتی، مگر میں مسلمان ہوں، آپ ابھی کافر ہو، میں آپ کے نکاح میں آئی نہیں سکتی۔ اور اس وقت انہوں نے پھر ان کو باتیں سمجھائیں کہ دیکھو تمہارا خدا لکڑی کا بنا ہے، میرا خدا حی اللہ یموت ہے، توحید کی باتیں بتا کر کہنے لگی کہ ابو طلحہ اگر تم کلمہ پڑھ لو تو یہی میرا حق مہر بن جائے گا، میں تم سے حق مہر بھی نہیں مانگوں گی۔ اتنی پیار کی باتیں کہیں، ابو طلحہ کے دل پہ اثر کر گئیں، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور ان کا کلمہ پڑھنا ام سلیم رضی اللہ عنہا کا حق مہر بن گیا۔ صحابہ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے ایسی خوش نصیب عورت نہیں دیکھی کہ جس نے حق مہر میں اپنے خاوند سے اپنے لیے اسلام کو طلب کیا ہو۔ سبحان اللہ، اس سے اندازہ لگائیے اس وقت کی عورتیں اپنے خاوندوں کے دین کی طرف متوجہ ہونے کے لیے کتنا جو ہے وہ فکر مند ہوا کرتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے جو ہے اپنے خاوند کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بن گئیں۔ ہر بیوی اپنے خاوند سے باتیں منواتی ہے، دنیا کی کوئی بیوی ایسی نہیں کہ اس کو خاوند کی کوئی بھی محبت نہ ملی ہو۔ ابتدائی دنوں میں تو محبتیں ہوتی ہیں، کبھی اس کو کپڑے ملتے ہیں، کبھی گھر ملتا ہے، کبھی گاڑی ملتی ہے، کبھی محبت بھرے لمحات ملتے ہیں۔ چنانچہ ہر ایک کی اپنی اپنی فرمائشیں۔ اب دیکھیے ایسی بھی دنیا میں شہزادیاں گزری، گلشن آرا نے باغ بنوایا اس کے کیا کام آیا، اسی طرح نور جہاں نے اپنا مقبرہ بنوایا کیا کام آیا، اس طرح جو ہے وہ تاج محل بنوایا تو پھر اس عورت کے کیا کام آیا۔ لیکن ملکہ زبیدہ بھی تو بیوی ہے، اس نے اپنے خاوند کو کہا کہ آپ دریائے فرات سے لے کر میدان عرفات تک ایک نہر بنا دیجئے تاکہ لوگ اس سے پانی پی سکیں اور جانور پانی پئیں اور ان کی زندگی بچے۔ تو خاوند نے ان کے لیے نہر بنا دی۔ اب یہ سب شہزادیاں تھیں مگر کنوں نے دنیا کا نام کمایا اور آخرت میں کوئی کام نہ آیا، اور زبیدہ نے آخرت کا کام کروایا اور ان کے لیے مغفرت کے سبب بن گیا۔ تو اسی طرح بیوی فرمائشیں اگر دنیا کی کر سکتی ہے، شریعت کہتی ہے اس محبت کو یہ استعمال کر کے اپنے خاوند کو دین کی طرف بھی متوجہ کرے تاکہ خامن جو ہے وہ دین کی طرف آ جائے تو واقعی یہ بات ایسی ہے، چنانچہ نیک بیویاں شروع سے اپنے خامنوں کی دین کے اوپر معین اور مددگار ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ نیک اور اچھی بیویاں جو اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں، ان کی صفت میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ صبح تہجد کے وقت اپنے خاوند کو جگایا کرے۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو تہجد میں خاوند کو جگاتی ہیں یا فجر میں جگاتی ہیں، سبحان اللہ، یہ نعمت تو بہت کم عورتوں کو نصیب ہے، حتیٰ کہ کئی تو ایسی ہیں خاوند جگاتے رہتے ہیں اور وہ لیس ہو کر بستر پر پڑی رہتی ہیں، اور کئی تو ایسی ہیں منہ پھٹ قسم کی کہ آگے سے اگر خاوند نے کہہ بھی دیا اٹھ کے نماز پڑھ لو، جواب دیتی ہیں میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تمہاری قبر میں نہیں جانا، مجھے تنگ نہ کرو، مجھے سونے دو۔ تو دیکھیے کتنا فرق ہے۔ شریعت کہتی ہے ان محبتوں کو دین کے لیے استعمال کیجئے۔ چنانچہ بیویاں پہلے وقتوں میں دین کے معاملے میں اپنے خاوندوں کی مددگار بنتی تھیں، اور دیکھیے کتنی بڑی بڑی شخصیتیں اپنی بیویوں کی وجہ سے دین کے اوپر آئیں۔ یہ بھی محبتیں دین کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ چوتھی محبت عورت کو دنیا کے اندر ماں کی حیثیت سے ملتی ہے، ماں کو اولاد سے والہانہ محبت ہوتی ہے، اولاد کو ماں سے محبت ہوتی ہے، اولاد کو ماں سے کتنی محبت ہے اس کو تو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے بلکہ ماں سے بھی زیادہ، بلکہ باپ سے بھی زیادہ اولاد کو ماں سے محبت ہوتی ہے، اس لیے کہ ماں ان کو پالنے میں زیادہ قربانی کرتی ہے، پیدائش کے وقت بھی زیادہ قربانیاں اسی کی ہوتی ہیں اور پرورش میں بھی اس کی قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے ان کو ماں سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا والبنات الی الامہات امیل ولقولہن ارغب، کہ عورتیں اپنی ماں کی بات کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں اور ان کی باتوں کو زیادہ رغبت سے قبول کرتی ہیں۔ یاد رکھیے ماں کے شیریں کلمات اولاد کے دل پر اثر کرتے ہیں، رستہ بنا لیا کرتے ہیں، اور ماں کے آنسو دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور چیز ہیں، اس سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ اس لیے ماں کے آنسوؤں کو دیکھ کر بچیاں اور بچے اپنی زندگی کے فیصلے بڑے بڑے کر لیا کرتے ہیں اور ماں باپ کی باتیں مان لیا کرتے ہیں۔ اور واقعی یہ بات ایسی ہی ہے کہ ماں کے ساتھ زیادہ محبت ہے، اور اس کی ثبوت حدیث پاک سے بھی ملتا ہے۔ چنانچہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے وعد میں آنے کا موقع ملا تو انہوں نے کلمہ پڑھا۔ اس وقت ان کے شوہر مالک تجارتی سفر پر گئے ہوئے تھے، چنانچہ جب مالک واپس آئے تو انہوں نے اپنے خاوند کو بتایا میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہوں، آپ بھی مسلمان ہو جائیے۔ وہ کہنے لگے میں نہیں ہونا چاہتا، تم نے کیوں جلدی کی، میری اجازت کے بغیر کیوں مسلمان بنی؟ کہنے لگی کہ دیکھو میرے دل میں خیال آیا ایسا نہ ہو مجھے موت آ جائے اور میں توحید کے بغیر دنیا سے چلی جاؤں، میں نے تو اس لیے کلمہ پڑھ لیا، اب آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اس نے کہا میں نہیں پڑھتا۔ اتنے میں چھوٹا سا بچہ جس کا نام انس تھا، چند سال کا بچہ، یہ ماں باپ کے قریب آ گیا تو باپ نے کہا بیٹے انس، نہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے نہ تم نے پڑھنا ہے، یہ ماں تمہاری پڑھ چکی تو پڑھنے دو۔ جب انس نے سنا تو ماں کی طرف دیکھا، ماں نے پیار سے کہا میرے بیٹے میں بھی کلمہ پڑھ چکی، تم بھی کلمہ پڑھ لو۔ اب ننھے انس نے ایک نظر باپ پڑھ ڈالی اور ایک نظر ماں پڑھ ڈالی اور اونچی آواز سے کلمہ پڑھ لیا۔ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بچے نے ماں کی بات مانی، یہ زیادہ محبت ہوتی ہے دل میں ماں کی۔ تو ماں کو چاہیے اس محبت کو قبول کرتے ہوئے جو ہے اس محبت کی وجہ سے اپنی اولاد کو دین کی تربیت دے۔ چنانچہ پہلے وقتوں کی مائیں اپنی اولاد کو دین سکھایا کرتی تھیں۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، وہ اپنی زندگی میں چاہتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں، انہوں نے بیوی سے اجازت لی آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اس وقت تک جہاد کرنا چاہتا ہوں جب تک کہ شہید نہ ہو جاؤں۔ بیوی نے اجازت دے دی، دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ ان کے پاس 20,000 دینار تھے، انہوں نے وہ اپنی بیوی کو دیے، میرے بعد خرچہ کرتی رہنا، خود جہاد پر چلے گئے۔ اللہ کی شان، کہ اللہ نے ان کو جو ہے غازی بنایا، جدھر جہاد میں جاتے ادھر فتح ہوتی، حتیٰ کہ سالوں پہ سال گزرتے گئے، یہ آگے سے آگے بڑھتے رہے، یہ مجاہدین چلتے رہے، حتیٰ کہ ان کو زندگی کے 27 سال جہاد کرنے میں گزر گئے، 27 سال میں بھی اللہ نے ان کو شہادت نہ دی بلکہ غازی بننے کی شان عطا فرمائی۔ پھر ایک موقع پر ان کو حکم ہوا کہ سب مجاہدین جو دیر سے اپنے گھروں سے آئے ہیں اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، چنانچہ یہ واپس آئے۔ اب 27 سال کوئی تھوڑا عرصہ تو نہیں ہوتا، گھر آئے، دستک دی، بیوی کو تو توقع ہی نہیں تھی، وہ تو دیکھ کر حیران رہ گئی، سمجھتی تھی کہ میں تو سمجھی آپ شہید ہو چکے ہوں گے، کہنے لگے نہیں اللہ نے مجھے غازی بنا دیا۔ چنانچہ میاں بیوی خوش ہوئے، اللہ نے پھر دنیا میں بھی ملاقات کروا دی۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے جو ہے ان سے پوچھا کہ بتائیے جب میں یہاں سے سفر پر گیا تھا آپ حاملہ تھی، کیا بنا؟ وہ کہنے لگی اللہ نے مجھے بیٹا دیا۔ کہنے لگے کہ اچھا وہ کس حال میں ہے؟ اتنے میں اذان مسجد نبوی میں ہو گئی۔ وہ فرمانے لگی ایسے کریں کہ آپ نماز پڑھ کے آئیں، پھر میں آپ کو پوری تفصیل سناتی ہوں۔ چنانچہ یہ نماز پڑھنے مسجد نبوی میں چلے گئے، وہاں جا کر انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ایک خوبصورت نوجوان ہے جو منبر کے اوپر بیٹھ گئے اور انہوں نے حدیث پاک کا درس دینا شروع کر دیا، قرآن مجید کا درس دیا۔ درس اتنا زیادہ افیکٹو تھا کہ لوگ جو ہے سن کر بڑے متاثر ہوئے، اس نوجوان کے چہرے کو دیکھتے اس پہ نور ٹپک رہا تھا، ہر بندے کا دل چاہتا تھا کاش کہ ایسا نوجوان کسی خوش نصیب ماں باپ کی اولاد ہوگا۔ جب آپ نے ان کا درس سنا تو ان کے دل کو بھی بہت اچھا لگا، درس سن کر یہ واپس اپنے گھر آئے۔ ابھی گھر میں داخل ہی ہوئے تھے کہ پھر دستک ہوئی، انہوں نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ دروازے پر وہ نوجوان ہے۔ نوجوان ان کو دیکھ کر حیران، یہ نوجوان کو دیکھ کر حیران، نوجوان ان کو دیکھ کر انہوں نے نوجوان سے کہا یہ میرا گھر ہے، تو کون ہے اس دروازے پر؟ نوجوان نے کہا جناب یہ تو میرا گھر ہے، آپ کون ہیں یہاں پر؟ تو جب ان کی آواز بلند ہوئی تو پھر وہ جو خاتون تھی انہوں نے دونوں کو کہا کہ دونوں اندر آ جائیں۔ جب دونوں آئے اب اس خاتون نے تعارف کروایا کہ دیکھیے یہ آپ کے باپ ہیں، 27 سال کے بعد واپس آئے، اور ان کو کہا کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں، اور جو 20,000 دینار آپ دے کر گئے تھے میں نے آپ کے بیٹے کی تعلیم پر خرچ کیے، اور میں نے آپ کے بیٹے کو دیندار بنایا، اور آپ نے اس کا حدیث کا درد سن بھی لیا۔ باپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، واقعی کون ایسی ماں ہوتی ہے جو اپنی اولاد کو خاوند کی عدم موجودگی میں اتنا دین کی طرف بلائے کہ باپ بھی اس کو دیکھ کر حیران ہو جائے۔ آج تو بیویاں خاوند کی موجودگی میں بھی اولاد کو دین کی طرف نہیں بلاتی، دین کے بارے میں ان کی طرف زیادہ محنت نہیں کرتی۔ حد پہلے وقت کی عورتیں، خاوند بھی سر پہ نہیں ہوتا پھر بھی اپنے بچوں کو دیندار بنا دیا کرتی تھی۔ یہ ہوتی ہیں بیویاں جو خاوندوں کے دل ٹھنڈے کرتی ہیں، ان کی آنکھیں خوش ہوتی ہیں اور وہ اپنی بیویوں سے محبتیں بے پناہ کیا کرتے ہیں۔ ایسے کام آپ کر کے دکھائیں پھر بتائیں کہ خاوند آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جب آپ کی اپنی زندگی میں ایسی جو ہے وہ کام نہیں ہوں گے بلکہ کھانا پینا اور کھانا پکانا اور فقط میاں بیوی کا معاملہ ہوگا، تو پھر یہ تو دنیا کی ہر عورت کرتی پھرتی ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں۔ خاوند کے دل میں جگہ بنانے کے لیے عورت کو زیادہ قربانیاں کرنی پڑتی ہیں، بالخصوص اپنی اولاد کو دیندار بنانے کے لیے کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مرد جتنا نیک اور دیندار کیوں نہ ہو، جب تک اس کی بیوی دیندار نہ ہو وہ اپنی اولاد کو دیندار نہیں بنا سکتا۔ ہم نے دیکھا مرد بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اپنی اولادوں کو دین کی طرف متوجہ کرتا ہے، سمجھاتا ہے، رو رو کے ان کو سمجھاتا ہے، لیکن جب خاوند باہر نکلتا ہے تو پیچھے سے بیوی اپنے اولاد کو کہہ دیتی ہے تمہارے باپ کا تو دماغ خراب ہے، اور بچے ماں کی بات مان لیتے ہیں، واقعی ابو کے دماغ کو کچھ ہو گیا تبھی تو ٹی وی نہیں لاتے، تبھی تو ہمیں پردے کا حکم دیتے ہیں، باندھ کے رکھتے ہیں، یعنی گھر میں پردے میں رکھا تو گویا باندھ کے رکھنے والی بات ہو گئی، تو اولاد بے دین بن جاتی ہے، بے عمل بن جاتی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم شادی کرنے لگو تو لوگ شادی کرتے ہیں، تن کا المرأۃ لأربعین، چار وجہ سے عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا اس کے مال کی وجہ سے، ولی حسبہا اس کے خاندان کی وجہ سے، ولی جمالہا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، ودینہا اور اس کے دین کی وجہ سے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عورت سے اس کی دین داری کی وجہ سے نکاح کرو. یہی تو مصیبت ہے کہ آج کل کے بچے چھوٹی عمر سے ہی پسند کی شادیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کو گناہ کبیرہ بھی نہیں سمجھتے. بچیاں بھی چاہتی ہیں ہم خود فیصلہ کریں، بچے بھی چاہتے ہیں خود فیصلہ کریں. یہ کتنی نامناسب بات ہے کہ جوان العمر ہیں، ان کو ازدواجی زندگی کا پتہ ہی نہیں کہ ازدواجی زندگی میں کیسی کیفیت بندے کی ہوتی ہے، کون اچھا خاوند ہوتا ہے. چھوٹے بچے کچے ہوتے ہیں، لہذا یہ اس کچے پن میں اپنے جو ہے وہ الٹے سیدھے فیصلے کر بیٹھتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے، اے ینگ لیڈنگ دی ینگ از اے بلائنڈ لیڈنگ دی بلائنڈ، دے کین بوتھ فال ان ٹو دی ڈچ. اگر ایک اندھا ہو اور اندھے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہو تو دونوں گڑے میں جا گریں گے. نوجوان بچے جو اپنی شادیوں کے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں اس لیے وہ گڑے میں گرتے ہیں. کہیں لڑکیاں روتی پھرتی ہیں، کہیں لڑکے روتے پھرتے ہیں، شروع میں شکل دیکھ کے پسند کر لیتے ہیں، ان کو ان کے کردار کا کیا پتا کہ اس کے بیوی کے اندر اخلاق ہیں، وفا ہے، یہ کردار کی کیسی ہے. چنانچہ اس جو ہے شکل کے اوپر نکاح کر لیتے ہیں. بعد میں جب وہ بیوی اپنے لچھن دکھاتی ہے تو پھر روتے پھرتے ہیں. اور اسی طرح لڑکیاں خاوند کی بات پر اس کو پسند کر لیتی ہیں اور بعد میں پھر روتی ہیں، بلکہ کئی جگہوں پر تو زہر کھا کے مر جاتی ہیں، بتانا بھی نہیں گوارا کر پاتی. ہم ماں باپ کو کیا منہ دکھائیں؟ شریعت نے کتنا پیارا اصول بتایا کہ بچی اپنے نیکی اور دین کے کام میں لگی رہے. جب یہ بچی جوان ہو جائے، ماں باپ اس کا رشتہ ڈھونڈیں، بہن بھائی ڈھونڈیں، بڑے ڈھونڈیں جو خود شادی شدہ زندگی گزار چکے، اب ان کو پتا ہے کہ ازدواجی زندگی کی کیا ضروریات ہوتی ہیں، جو خود یہ زندگی کا حصہ دیکھ چکے ہیں. چنانچہ ماں باپ دو چار رشتے دیکھیں، پھر اپنی بیٹی کو بتائیں، بیٹی ہمیں تمہارے لیے یہ دو تین پرپوزل اچھے لگتے ہیں، اب آپ بتاؤ کہ آپ کی رائے کیا ہے. تو بیٹی اس میں سے اگر اس کا اپنی بھی رائے ہے تو بتا دے، ورنہ ماں باپ پر اعتماد کرے. یقیناً ماں باپ جو فیصلہ کرتے ہیں کبھی بیوی بیٹی کے حق میں برا نہیں ہوتا، مگر بچی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس لیے وہ کئی مرتبہ ٹھوکر کھا جاتی ہے. نیک لڑکیاں جو اپنے ماں باپ پر اعتماد کرتی ہیں، خوشیوں بھری زندگی گزارتی ہیں، ہاں سو میں سے کوئی ایک فیصلہ کرنے میں ماں باپ بھی غلطی کھا سکتے ہیں، مگر لڑکی خود فیصلہ کرے گی تو سو میں سے 99 بچیاں غلط فیصلہ کریں گی، اس لیے بعد میں روتی پھرتی ہیں. کیا آپ نہیں دیکھتی یورپ کے ماحول میں نوجوان بچیاں اپنی شادی خود کرتی ہیں، کئی کئی سال شادی سے پہلے خاوند کے ساتھ لیو ٹوگیدر کرتی ہیں، سب کچھ میاں بیوی کا معاملہ کر چکی ہوتی ہیں، پھر جب شادی کرتی ہیں تو ڈائیورس ریٹ 90% سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نوجوان کسی اور نظر سے دیکھتا ہے اور بڑی عمر کے لوگ وہ زندگی کو حقیقت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس لیے دین اسلام نے کہا کہ ماں باپ کی رائے کو مقدم کر دیا جائے. خوش نصیب ہیں وہ بچیاں جو اپنے ماں باپ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اپنے رب کی خوشنودی چاہتی ہیں، ماں باپ کے دعائیں لیتی ہیں اور ماں باپ کی نیک تمنائیں ساری زندگی ان کے ساتھ رہتی ہیں. اس لیے درمیان میں یہ بات آ گئی کہ دین نے ہمیں کہا کہ دین کی وجہ سے ہم عورت کو پسند کیا کریں. چنانچہ جو لوگ دین کی وجہ سے بیویوں کو پسند کرتے ہیں وہ پھر نیک مائیں بنتی ہیں، اولاد کو بھی نیکی کی طرف لاتی ہیں. یاد رکھیے، اگر بیوی کو خاوند کے ساتھ اختلاف رائے ہو تو یہ اس سے بڑھ کر بڑی مصیبت کوئی نہیں ہوتی کہ خاوند دین چاہتا ہے، بیوی دنیا چاہتی ہے، ایسے حالات میں اولادیں بگڑ جایا کرتی ہیں. اس کا ثبوت قرآن سے سن لیجئے. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہیں، کشتی میں کھڑے ہیں، جوان بیٹا سامنے ہے، اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں یا بنیر کا معنی، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا. مگر ان کی بیوی کو ان سے فکری اختلاف تھا، اس لیے وہ کشتی پہ سوار نہ ہوئی. اب بیٹا بھی کہتا ہے کہ نہیں، میں کشتی پہ سوار نہیں ہوتا، میں جو ہے پہاڑ کی چوٹی پہ چلا جاؤں گا. یا قیمونی من البا، یہ بات کہی تھی، فحال بینہم الموت فکان من المغرقین. تو دیکھیے ایک نبی علیہ السلام کا بیٹا بھی ان کی بات کو قبول نہیں کر رہا، اس لیے کہ ماں کو فکری اختلاف ہے. تو جب مائیں فکری اختلاف رکھتی ہیں، سوچ کا اختلاف رکھتی ہیں، اولادیں بگڑ جایا کرتی ہیں. اس لیے بیوی کو چاہیے اگر خاوند دیندار ہے تو خاوند کے رنگ میں رنگ جائیں، ہر طرح سے اپنے آپ کو خاوند کے طرح جو ہے ڈھال لیں، تاکہ میاں بیوی ایک بن جائیں، تاکہ ان کی اولاد بھی پھر دیندار بن جائے. تو نیک بیویاں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتی ہیں. انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے، چار بیٹے تھے، انہوں نے چاروں کو کہا کہ بیٹو تم نے جہاد میں جانا ہے اور تم نے شہید ہونا ہے. بیٹوں نے کہا امی آخر آپ کیوں ایسا کہتی ہیں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا شہیدوں کی مائیں کہاں ہیں، تو مجھے اللہ کے سامنے شہیدوں کی ماں بن کر پیش ہونے کی سعادت ملے گی. مگر میرے بیٹو جب تمہاری شہادت کی مجھے خبر ملے گی، میں آ کے تمہاری لاشوں کو دیکھوں گی، اگر تمہاری پیٹھ پہ نشان ہوئے زخموں کے میں تمہیں حق معاف نہیں کروں گی، اگر زخموں کے نشان تمہارے سینوں پہ ہوئے تو بیٹو میں تمہارے ساتھ خوش ہو جاؤں گی. جب مائیں ایسی بہادر ہوں تو پھر بیٹے مجاہد کیوں نہ بنے. تو پہلے وقتوں کی مائیں تو ایسی تھیں، کیا آج بھی اپنی اولادوں کو اس طرح دین کی ترغیب دی جاتی ہے؟ دیکھیے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، ماں نے اچھی تربیت کی، ولایت کا اتنا بڑا مقام پایا. جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے کہ بایزید بستامی کو اولیاء میں وہ درجہ حاصل ہے جو جبرائیل علیہ السلام کو فرشتوں میں درجہ حاصل ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کی والدہ نے تربیت کی، جاتے ہوئے کہا کہ جو ہے بیٹا جھوٹ نہ بولنا. دیکھیے پھر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیرانے پیر کتنے بڑے شیخ بنے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی تربیت ان کی والدہ نے کی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ان کی تربیت ان کی والدہ نے کی، حتیٰ کہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی تربیت ان کی والدہ نے کی. کتنے واقعات بتائیں کہ ماں نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی کی، اولادیں بڑی ہو کر اتنے بزرگی کے مقامات کو پہنچی، سبحان اللہ. تو نیک مائیں ہمیشہ اپنی اولادوں کو نیک بنایا کرتی ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ جو عورتیں اس درد میں ہیں کہ ماں ہیں، تو وہ اس محبت کے تعلق کو دین کے لیے جو ہے استعمال کریں اور اپنی اولادوں کو دین کی طرف متوجہ کریں اور ان کو اللہ کا نیک بندہ اور بیٹی کو اللہ کی نیک بندی بنانے کے لیے کوششیں کریں، دعائیں بھی مانگیں، پیار محبت سے بھی سمجھائیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کو دعائیں بھی دیں، پھر دیکھیں اولاد کے دل میں کیسے نیکی آتی ہے. چنانچہ پہلے وقت میں مائیں بھی بڑی دیندار ہوتی تھیں، بڑی استقامت والی ہوتی تھیں، پھر بچے بھی آگے ایسے ہوتے تھے. چنانچہ آپ کو ایک واقعہ سنا کر بات مکمل کر دی جاتی ہے، ذرا دل کے کانوں سے سننا، توجہ سے سننا، اور جو مائیں ہیں وہ بھی ذرا توجہ سے سنیں، جو بہنیں ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں، جو بیٹیاں ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں، جو بیویاں ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں کہ کس طرح پہلے وقت کی عورتیں اپنے بیٹوں کے لیے قربانیاں دیا کرتی تھیں اور ان کو نیکی اور تمن جو ہے استقامت کے درس دیا کرتی تھیں. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی جن کا نام اسماء بنت ابی بکر ہے، اللہ نے ان کو بیٹا دیا. خاوند کا نام زبیر ہے، بیٹے کا نام عبداللہ ابن زبیر رکھا. چنانچہ یہ اپنے خاوند کے ساتھ اتنی محبت کرتی تھی کہ ان کی مثالیں حدیثوں میں بتائی گئیں. انہوں نے اپنے خاوند کے ساتھ مل کے میاں بیوی نے جہاد بھی کیا اور ان کی بڑی عجیب قربانیاں ہیں. ان کی بات سن لیجئے، جب ان کی عمر کا بڑھاپا آ گیا تو ان کی دینائی اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اس وقت نظر آنا بند ہو گیا تھا، اس وقت میں ان کے بیٹے جوان العمر ہو گئے تھے، انہوں نے وقت کی حکومت کے خلاف جب دیکھا کہ ان کے اندر ظلم ہے، ناانصافی ہے، تو انہوں نے پھر علم بلند کیا، چنانچہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور انہوں نے کہا ہم شریعت کو نافذ کریں گے۔ وقت کی حکومت میں سے حجاج بن یوسف پھر اپنی بڑی فوج کو لے کر ان کے مقابلے میں آیا، جب آپس میں ان کے جہاد ہوا، چنانچہ ان کے ساتھی بڑی بے جگری سے لڑے مگر تعداد تھوڑی تھی، اس لیے وہ شہید ہوتے گئے، حتیٰ کہ تھوڑے رہ گئے۔ عبداللہ بن زبیر نانو کو محسوس ہو گیا آج میری زندگی کا آخری دن ہے، میں بھی شہید ہو جاؤں گا، چنانچہ ان کے دل میں خیال آیا گھر میں میری والدہ موجود ہے، میں آخری دعائیں کیوں نہ لے لوں، تو یہ اپنی والدہ کے پاس آئے۔ اب ذرا خیال کے تصور کے اندر ذرا سوچئے، ایک جوان عمر بیٹا ایک بوڑھی نابینا ماں کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اماں میں تھوڑی دیر کے بعد شہید ہو جاؤں گا، تو میں آپ کی نصیحت لینے کے لیے، میں آپ کی وصیت لینے کے لیے، دعائیں لینے کے لیے آیا ہوں، تو ماں کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، بلکہ ماں کہتی ہے اے میرے بیٹے اگر تو حق پر نہیں تو پھر تجھ جیسا بدترین بندہ دنیا میں نہیں، کہ تو نہ حق کی خاطر اتنا کچھ کر رہا ہے، اور اگر بیٹے تو حق پر ہے تو پھر تجھے ایک دن تو موت آنی ہی ہے، اگر آج شہادت مل گئی تو پھر اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا اماں مجھے اتنا تو یقین ہے میں تھوڑی دیر میں شہید ہو جاؤں گا، مگر ڈرتا اس سے ہوں کہ مرنے کے بعد یہ لوگ میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، میری لاش کا قیمہ بنا دیں گے۔ ماں کہتی ہے بیٹے جب بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے اس کے جسم سے کھال اتاری جائے تو بکری کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اب بوڑھی ماں کی باتیں دیکھیے جو جوان بیٹے کو سمجھا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کے سینے پہ ہاتھ رکھا، سخت چیز نظر آئی، پوچھا بیٹے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ماں میں نے زرہ پہنی ہے جو دوسروں کی تلواروں سے بچنے کے لیے پہنی جاتی ہے۔ کہنے لگی بیٹا اگر اللہ نے تجھے شہادت دینی ہے اس کے باوجود شہادت مل جائے گی، یہ کیوں تم نے ایسا کام کیا؟ چنانچہ انہوں نے زرہ بھی اتار دی اپنی ماں کے کہنے پر اور کہنے لگے اماں اچھا اب میں یہاں سے جدا ہوتا ہوں۔ چنانچہ اس وقت جو ہے ان کی والدہ نے ان کو جدا ہوتے ہوئے دعا دی اور دعا دیتے ہوئے کہنے لگی اے اللہ میں گواہی دیتی ہوں یہ میرا وہ جوان بیٹا ہے جو ساری ساری رات آپ کی یاد میں مصلی پہ رویا کرتا تھا، اللہ یہ وہ میرا بیٹا ہے جو حرمین کی گرمی کے باوجود سارا سارا دن روزہ رکھا کرتا تھا، اللہ یہ وہ بیٹا ہے جس نے والدین کو حسن سلوک سے خوش کر دیا، اللہ یہ بوڑھی ماں کی دعائیں لے کر جا رہا ہے، میرے بیٹے کی قربانی قبول کر لیجئے۔ اس کے بعد یہ اپنے بیٹے کو کہنے لگی اے بیٹے میں تمہاری شکل تو دیکھ نہیں سکتی، ذرا میرے قریب ہو جا اور مجھے اپنے سینے سے لگانے دے اور مجھے پوتا لینے دے اور مجھے اپنے جسم کی مہک سونگنے دے، میں تمہارے جسم کی خوشبو سونگنا چاہتی ہوں۔ کتنی عجیب بات ہے، جوان بیٹے کے بارے میں شہادت کے یقین ہے ماں کو مگر ان الفاظ سے جدا کر رہی ہے اے بیٹے میں تیری شکل دیکھ نہیں سکتی مگر تو مجھے بوسا لینے دے اور اپنے جسم کی مہک سونگنے دے، تمہاری بوڑھی ماں تمہیں رخصت کرتی ہے۔ چنانچہ اس طرح ماں نے رخصت کیا اور عبداللہ بن زبیر بالآخر جا کر شہید ہو گئے، چنانچہ دشمنوں نے ان کو سولی پہ لٹکا دیا شہید ہونے کے بعد تاکہ دوسروں کو وہ دکھائیں کہ ہم کتنے ظالم ہیں۔ ان کی لاش 40 دن تک کسی طرح لٹکی رہی، کوئی اتارنے والا نہیں تھا۔ حجاج بن یوسف کو لوگوں نے کہا کہ تم کیوں نہیں جو ہے ان کو اتارتے، ہمیں تو یہ منظر دیکھا نہیں جاتا۔ اس نے کہا کہ جب تک ان کی ماں سفارش نہیں کرے گی، اب وہ چاہتا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے دل پہ جو غم ہے وہ آ کر مجھے کہیں تاکہ میں کہوں اچھا میں ان کو اونچے اتار دیتا ہوں، مگر ماں بھی بڑی خوددار تھی، چنانچہ انہوں نے کہا میں حجاج کے پاس نہیں جاؤں گی. گھر کے لوگوں نے ان کو مجبور کیا, چنانچہ انہوں نے اتنا کیا کہ قریب آئیں جہاں لاش لٹکی ہوئی تھی اور ایک فکرہ کہا کہ اس سوار کو سواری سے اتارنے والا کوئی نہیں. ان کے اس فکرے پر حجاج نے ان کو نیچے اتار دیا. مگر ماں کی بہادری بھی دیکھیے, 40 دن سے بیٹے کی لاش لٹکی ہوئی ہے اور ماں پھر بھی اتنی بات کرتی ہے کوئی اس سوار کو سواری سے نیچے اتارنے والا. سبحان اللہ, ایسی استقامت تھی ماؤں میں, تو پھر بیٹے بھی ایسے استقامت والے بنا کرتے تھے. آج اللہ رب العزت ہماری عورتوں کو دین کا غم عطا فرمائے تاکہ یہ خود بھی دین کے اوپر جان دل سے لگ جائیں, اپنی اولادوں کو بھی دیندار بنائیں, اپنی بچیوں کو بھی دین سکھائیں, بچوں کو بھی دین سکھائیں, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی دنیا میں بھی پائیں اور آخرت میں بھی پائیں. پروردگار عالم ہمیں جہنم کی آگ سے بری فرما دے, کیونکہ اس نے ارشاد فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا. اللہ ہمیں بھی آگ سے محفوظ فرمائیے, ہمارے اہل خانہ کو بھی آگ سے محفوظ فرمائیے. اور حدیث پاک کے مطابق یہ رمضان کا آخری عشرہ تو جہنم سے آزادی کا ہے, وآخرها اطفاء من النار. حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے بری کرتے ہیں, لہذا آج اس آیت پر بھی عمل ہو جائے گا. لہذا اللہ سے دعائیں کر لیجئے, اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں, بڑے خطا کار ہیں, ہم نے زندگی میں بہت گناہ کیے, بڑی خطائیں کی. مالک رمضان المبارک کا دن بھی قریب ہو گئے, یہ نعمت والا مہینہ بھی ختم ہونے کو ہے. اے مالک, آج کس محفل میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے, ہمیں جہنم سے بری فرما دیجئے تاکہ ہم آپ کی اس آیت پر بھی عمل کر سکیں اور جہنم کی آگ سے بھی ہم بری ہو جائیں. رب کریم آج کی اس محفل میں اٹھنے سے پہلے ہمیں جہنم سے بری فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے. اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو اپنا بنا لو. یہ زندگی ایک مہلت ہے, روٹھے ہوئے رب کو منا لو, اللہ کو اپنا بنا لو. اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو اپنا بنا لو, اللہ کو اپنا بنا لو. اب سب رشتوں کو چھوڑو, اللہ سے رشتہ جوڑو, اب سب رشتوں کو چھوڑو, اللہ سے رشتہ جوڑو. ہر غیر سے اب ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو, اللہ کو اپنا بنا لو. اللہ کو دل میں بسا لو, اللہ کو دل میں بسا لو, اللہ سے لو لگا لو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سینا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک, ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما, ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما, اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما, ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما, روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما, ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما.
اے مالک ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. اللہ رمضان المبارک کے دن ختم ہونے کے قریب ہے, اے مالک ہم دامن پھیلائے بیٹھے ہیں, ہماری بے کسی پہ رحم فرما. اللہ ہماری کمزوری پر رحم فرما. اے اللہ ہم نفس اور شیطان کے مقابلے میں آپ کی پناہ چاہتے ہیں, اے مالک ہمیں اپنی پناہ عطا فرما. شیطان کے ہتھکنڈوں سے محفوظ فرما, نفس کی مکاریوں سے محفوظ فرما. اے مالک ہم گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, ہم نے بڑی خطائیں کی, بڑے گناہ کیے, میرے مولا ہم مجرم ہیں. اللہ ہم آپ سے رحم کی درخواست کرتے ہیں, اے مالک ہم رحم کی درخواست کرتے ہیں. اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے, اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے. اے اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا اچھے بروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اے اللہ ہم برے ہیں اور آپ اچھے ہیں. اللہ آپ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرما دے, ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دے. اے اللہ یہ اعتکاف والے آپ کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں, اس در کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھنے والے محروم نہیں ہوتے. اللہ محروم نہ فرمانا. جب آپ نے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی, اللہ نیک تمنائیں پوری کر دینا, بخشش فرما دینا, اللہ دلوں کو نیک بنا دینا. اللہ ہمارے دل آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے, یقلبھا کیف یشاء, آپ جیسے چاہتے ہیں ان کو نیکی پہ پھیر دیتے ہیں. ہمارے دلوں میں نیکی بھر دیجیے. اے اللہ جن گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں, ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان کر دیجئے. اور اے اللہ جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کے سینوں کو روشن فرما دیجئے, ان کو ماں باپ کی اور شریعت و سنت کی فرما برداری عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو پریشان آل ہیں پریشانیوں کو دور کیجئے. ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے, جن کی آپ نے مغفرت کی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرمائیے, جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا توقع رکھتے ہیں, یا جن کے ہم پر حقوق آتے ہیں ان کو بھی نیک دعاؤں میں شامل فرما دیجئے. اللہ آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی وہ سب خیریں ہمیں بھی نصیب فرما, اور جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما. اور اے اللہ ہمیں خود بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما, اور ہمارے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ فرما. اور اس سلسلے میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی اللہ سب کوتاہیوں کو معاف فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.